بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ لیل کی آیات 12 سے آخر تک کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے کریم منصوری، اور سامعین اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے اور نعت کے بعد روز کا مستقل سلسلے وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سنیں گے اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامن ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر بی ورڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت مطابق 6:00 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 6:30 بجے سن سکتے ہیں، جبکہ رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق رات 9 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ تب سے کچھ لمحوں بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان رہائی کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے لاہور میں اپنی رہائش گاہ زمان پارک پہنچ گئے۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے کانگریس کے مرکزی رہنما راہل گاندھی کو سزا سنانے والے گجرات کی سورت کورٹ کے جج کے پرموشن پر روک لگا دی۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے کابل میں ایران کے سفیر اور صدر ایران کے خصوصی نمائندے حسن کاظمی قمی سے ملاقات کی ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان رہائی کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے لاہور میں اپنی رہائش گاہ زمان پارک پہنچ گئے۔ عمران خان اسلام آباد پولیس کی سیکورٹی میں لاہور کے لیے روانہ ہوئے۔ رپورٹس کے مطابق عمران خان کا قافلہ لاہور پہنچ گیا۔ ٹھوکر نیاز بیگ پر کارکنوں کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر کارکنوں نے آتش بازی کی اور مٹھائیاں بھی تقسیم کیں۔ واضح ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے عمران خان کو کسی بھی کرمنل کیس میں پیر تک ملک بھر سے گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ادھر وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان کو حفاظتی تحویل میں لے سکتے ہیں۔ جیو نیوز کے پروگرام میں گفتگو کے دوران رانا ثناء اللہ نے کہا کہ زمان پارک تک عمران خان کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، پی ٹی آئی چیئرمین کو ہجوم کے حوالے نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار بے مثال عدالتی سہولت کاری کی گئی ہے، عدالتی آرڈرز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ ہم عدالتی آرڈرز کو ضرور چیلنج کریں گے، فی الحال اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان اس عدالتی ریلیف کے بعد 10-20 قتل بھی کر دیں تو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا۔ رانا ثناء اللہ نے بھی کہا کہ ہم عدالتی احکامات کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ کسٹڈی سے مراد یہ ہے کہ ہم عمران خان کی سیکورٹی یقینی بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں احتجاج کے لیے پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان ضلعی انتظامیہ سے اجازت لیں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان کی طرف سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر الزام تراشی کی شدید مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عمران نیازی کا بیان پاک فوج کے خلاف اس کی گھٹیا ذہنیت کا ایک اور ثبوت ہے۔ یہ بیان 9 مئی کے المناک واقعات کے ماسٹر مائنڈ کا اعتراف جرم ہے۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ وہی ذہنیت ہے جس نے محب وطن آرمی افسران پر اپنے قتل کے جھوٹے الزامات لگائے، سائفر اور بیرونی سازش کی جھوٹی کہانیاں گڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک دشمنی اور دہشت گردوں کے ماسٹر مائنڈ کے اصل عزائم کا اظہار ہے۔ بیان اعتراف ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ عمران نیازی کے کہنے پر ہوا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عمران خان کا بیان ثبوت ہے کہ شہداء اور غازیوں کی یادگاروں کی بحرمتی اور حساس تنصیبات اور عمارتوں پر حملے کے پیچھے منصوبہ بندی عمران خان کی تھی۔ وزیراعظم پاکستان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے والی بہادر فوج کے سپاہ سالار کے خلاف اس نوعیت کی گھٹیا گفتگو دہشت گردوں کی حمایت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پوری قوم مسلح افواج اور آرمی چیف کے ساتھ کھڑی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ ملک میں مارشل لا لگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیو نیوز کے پروگرام میں گفتگو کے دوران ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ آرمی چیف جنرل آصم منیر اور ان کے ساتھ پوری عسکری قیادت جمہوریت پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اندرونی اور بیرونی پروپیگنڈوں کے باوجود فوج متحد ہے اور رہے گی۔ آرمی چیف اور دیگر عسکری قیادت دل اور جان سے جمہوریت کو سپورٹ کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ میجر جنرل احمد شریف چودھری نے مزید کہا کہ اندرونی شرپسندوں اور بیرونی دشمنوں کے باوجود فوج متحد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج کو تقسیم کرنے کا خواب ہی رہے گا۔ فوج آرمی چیف جنرل آصم منیر کی قیادت میں متحد ہے اور متحد رہے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق فوج میں نہ کسی نے استعفیٰ دیا نہ کسی نے کوئی حکم عدولی کی۔ بلاول بھٹو زرداری میئر کراچی کے امیدوار کا اعلان آج کریں گے۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات میں کامیابی کی خوشی میں پیپلز پارٹی آج جلسہ کرے گی۔ شاہین کمپلیکس سے ٹاور تک ریلی نکالی جائے گی۔ صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا دیگر جماعتوں سے رابطہ ہے۔ کراچی کا میئر پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا۔ پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے صدر سعید غنی کے مطابق حالیہ بلدیاتی انتخابات میں کراچی کے شہریوں نے پیپلز پارٹی پر اعتماد کا اظہار کیا اور پیپلز پارٹی سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی جماعت بن کر سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اہلیہ نے کراچی سے اظہار تشکر کے لیے پیپلز پارٹی کے تحت آئی چندریگر روڈ پر جلسے کا اہتمام کیا گیا، جس میں کراچی کے تمام علاقوں سے پیپلز پارٹی کے ووٹرز اور سپورٹرز شرکت کریں گے۔ ہندوستان کے سپریم کورٹ نے کانگریس کے مرکزی رہنما راہل گاندھی کو سزا سنانے والے گجرات کی سورت کورٹ کے جج کے پرموشن پر روک لگا دی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق سپریم کورٹ آف انڈیا نے ریاست گجرات کے 68 ضلع سطح کے ججوں کے پرموشن پر روک لگا دی ہے، جن میں سورت کی عدالت کے جج ہریش ہسمکھ بھائی ورما بھی شامل ہیں۔ سورت کی عدالت کے سی جے ایم ہسمکھ بھائی ورما نے بھی چند ہفتے قبل حتک عزت کے ایک مقدمے میں راہل گاندھی کو 2 سال قید کی سزا سنائی تھی، جس کے نتیجے میں راہل گاندھی کی پارلیمنٹ میں رکنیت منسوخ کر دی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ قانون کے مطابق عدالتوں کے ججوں کے لیے پرموشن میرٹ کی بنیاد پر ہونا چاہیے اور مذکورہ سی جی ایم کے پرموشن میں ان اصولوں کا خیال نہیں رکھا گیا، اور جن ججوں کا پرموشن دیا گیا تھا ان کا پرموشن روک کر انہیں ان کے پہلے والے عہدوں پر واپس بھیجا جا رہا ہے۔ سورت عدالت کے جج کے پرموشن پر روک لگ جانے کے بعد راہل گاندھی کی سزا کے بارے میں اب نئی قانونی اور سیاسی بحث چھڑ گئی ہے۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے کابل میں ایران کے سفیر اور صدر ایران کے خصوصی نمائندے حسن کاظمی قمی سے گفتگو میں کہا ہے کہ افغانستان کے مسائل کے حل کے لیے علاقے کے ملکوں کے درمیان اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے کابل میں ایران کے سفیر اور صدر ایران کے خصوصی نمائندے حسن کاظمی قمی سے گفتگو میں کہا ہے کہ علاقائی ملکوں کے اتفاق رائے سے افغانستان کے مسائل حل کیے جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ایران کو افغانستان کا تاریخی دوست ملک قرار دیا اور ایران میں افغان جوانوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیے جانے میں ایران کی مدد و فراہم کردہ سہولیات کی قدردانی کی۔ ایسی حالت میں کہ امریکہ نے افغانستان پر 20 سالہ غاصبانہ قبضہ جاری رکھنے کے بعد ذلت آمیز اور غیر ذمہ دارانہ طریقے سے اس ملک کو ترک کیا اور مختلف بہانوں سے اس ملک کے تقریباً $10 ارب ضبط کر رکھے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے اور مسائل و مشکلات جاری رہنے سے حالات بدستور بحرانی بنے ہوئے ہیں۔ واضح کہ افغانستان پر امریکی قبضے کے نتیجے میں اس ملک کے حالات تمام شعبوں میں بد سے بدتر ہوئے ہیں اور اس ملک میں امن استحکام کے قیام میں رکاوٹیں پیدا ہوئی ہیں۔ چین نے طالبان سے خواتین کے حقوق کا پاس رکھنے کی اپیل کی ہے. چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ون بین نے امید ظاہر کی کہ افغانستان کے طالبان انتظامیہ اندرونی اور بین الاقوامی سطح پر متوازن پالیسیاں اپنا کر خواتین کو ان کا حقوق دلانے کے لیے زیادہ کوشش کرے گی. انہوں نے طالبان حکومت سے درخواست کی کہ خواتین کو ان کے تعلیم حاصل کرنے کا حق واپس کریں اور دہشت گردی کے مقابلے میں بھی مزید سنجیدگی سے پیش آئیں. فلسطین کی تحریک مزاحمت نے غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں مقبوضہ علاقوں پر 850 سے زائد راکٹ اور میزائل فائر کیے. گزشتہ منگل کو غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنانا شروع کیا ہے. صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں فلسطین کی تحریک مزاحمت نے تل ابیب اور مقبوضہ فلسطین میں صہیونی آبادی کے مختلف علاقوں کو اپنے راکٹ اور میزائل حملوں کا نشانہ بنایا ہے. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق صہیونی ذرائع ابلاغ نے اعلان کیا کہ غزہ کے خلاف جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک اس علاقے سے صہیونی حکومت کے زیر قبضہ علاقوں پر 866 راکٹ اور میزائل فائر کیے جا چکے ہیں. صہیونی فوج نے بھی تصدیق کی کہ اسرائیل پر فائر کیے جانے والے میزائلوں میں سے صرف ایک چوتھائی میزائلوں کا ہی مقابلہ کیا جا سکا ہے. صہیونی فوج نے اعلان کیا کہ اب تک غزہ سے اسرائیل پر 866 راکٹ اور میزائل فائر کیے جا چکے ہیں, جبکہ اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم صرف ایک چوتھائی میزائلوں کو ہی فضا میں نشانہ بنا سکا ہے اور وہ 77% راکٹوں اور میزائلوں کا مقابلہ نہیں کر سکا ہے. فلسطین سے ایک اور خبر یہ ہے کہ 36 سالہ علیان عطا علیان ابو وادی کی شہادت کے ساتھ ہی غزہ پر صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 33 ہو گئی ہے. فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ غزہ میں النصیرات کیمپ پر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کے حملے میں ایک اور فلسطینی شہید ہو گیا. شام میں امریکی حمایت یافتہ مسلح گروہوں نے حسکہ اور رقہ سے کئی شامی شہریوں کو اغوا کر لیا. سانہ نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی حمایت یافتہ ایک گروہ تل حمیس اور طبقہ شہر کے کئی قصبوں پر حملہ کر کے ان شامی شہریوں کو زبردستی ساتھ لے گئے. عین شاہدوں کے مطابق ان مسلح گروہوں نے قامشلی کے جنوبی مضافات میں واقع غسان اور الزہرہ دہی علاقوں کو محاصرے میں لے لیا اور مختلف لوگوں کو اغوا کرنا شروع کر دیا. عینی شاہدوں کے مطابق امریکی فوجی ان گروہوں کی حمایت کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی. عالمی خبریں آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے اور سامنے پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم, اہلیہ عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ اتنا آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ایران پاکستان تعلقات اور ایران کے پارلیمانی وفد کا دورہ اسلام آباد اور کراچی. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. ناظرین آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا ایک پارلیمانی وفد ان دنوں پاکستان کے دورے پر ہے. یہ وفد پاکستان کے 1973 کے آئین کی گولڈن جبلی سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کے لیے اسلام آباد گیا تھا اور یہ دورہ بھی پاکستان کی پارلیمنٹ کی دعوت پر انجام پایا. اسلامی جمہوریہ ایران کے پارلیمانی وفد نے اسلام آباد میں اپنے قیام کے دوران پاکستان کے اعلی عہدیداروں اور پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف سمیت دیگر شخصیات سے ملاقات کی اور ان ملاقاتوں میں دو طرفہ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور ساتھ ہی اقتصادی تجارتی اور سیکورٹی کے میدان میں تعاون کا دائرہ مزید وسیع کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا. ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے, پہلے سے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے سربراہ کی قیادت میں ایران کا پارلیمانی وفد پاکستان کے دورے پر ہے۔ ایران کا یہ پارلیمانی وفد اسلام آباد میں پاکستان کے اعلیٰ عہدیداروں اور پارلیمنٹیرین سے باہمی دلچسپی کے معاملات پر بات چیت اور تبادلہ خیال کرنے کے بعد جمعے کو کراچی پہنچا ہے۔ ایران کے پارلیمانی وفد نے اپنے دورے پاکستان میں مختلف سیکورٹی اور اقتصادی مسائل پر پاکستانی حکام سے بات چیت کی، جس میں ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ کی تکمیل کا معاملہ خاص طور پر اٹھایا گیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے معاون خصوصی تسنیم احمد قریشی نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ کی تکمیل کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں انرجی کی مشکلات یہی پروجیکٹ دور کر سکتا ہے۔ 1973 کے آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی کی مناسبت سے پاکستانی پارلیمنٹ کی جانب سے منعقدہ کانفرنس میں شریک ایرانی وفد کے سربراہ وحید جلال زادے نے پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف سے ملاقات میں تہران اور اسلام آباد کے درمیان سبھی شعبوں میں تعاون اور تعلقات کو پہلے سے بھی زیادہ فروغ دینے پر تاکید کی۔ اس ملاقات میں پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے تہران اور ریاض کے سفارتی تعلقات کی بحالی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج ایران استقامت و پامردی کے میدان میں دیگر اقوام کے لیے ایک آئیڈیل ملک بن چکا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ ایران نہ صرف ایک ہمسایہ ملک ہے بلکہ دوست، برادر اور ایسا پہلا ملک ہے جس نے پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلے پاکستان کو سرکاری طور پر تسلیم کیا تھا۔ ایران کے پارلیمانی وفد اور پاکستان کے وفاقی وزیر تجارت سے ملاقات میں تہران اور اسلام آباد کے درمیان براہ راست پروازوں کو برقرار کرنے کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس ملاقات میں فریقین نے ہوائی سروس کے شعبے میں تعاون کا دائرہ وسیع اور علاقائی اقتصادی تعاون کی تقویت کی راہوں کا جائزہ لیا۔ ایران کے پارلیمانی وفد کے دورے پاکستان میں دونوں ملکوں کے درمیان مقامی کرنسیوں میں تجارت پر زور دیا گیا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود نے بھی ایران کے پارلیمانی وفد کے دورے پاکستان پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ دونوں ممالک سرحدی منڈیوں کو بارونق بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے مقامی کرنسیوں میں تجارت شروع کریں۔ انہوں نے کہا کہ ڈالر اور مغربی کرنسیوں سے وابستگی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے پارلیمانی وفد کی ملاقات پاکستانی سینٹ میں دفاعی کمیشن کے سربراہ مشاہد حسین سید سے بھی ہوئی۔ سینیٹر مشاہد حسین سید نے بھی دونوں ملکوں کی دوستی کو مثالی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ اپنی دوستی کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے سرحدی منڈیوں کے افتتاح اور پاکستان کے لیے ایران کی بجلی کی سپلائی کو دونوں ملکوں کے مابین تعاون کی اچھی مثال قرار دیا اور کہا کہ بعض قوتیں ایران اور پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو پسند نہیں کرتی، لیکن دونوں ہی قومیں اور حکومتیں اپنی دوستی اور رشتوں کو زیادہ سے زیادہ مستحکم بنانے میں پرعزم ہیں۔
جناب، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے بین الاقوامی امور کے ماہر اور تہران میں مقیم ممتاز سیاسی طرز نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کو۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے کہ ایک بڑا ایونٹ تھا اور آئین پاکستان جو کہ 1973 کا آئین ہے اس کی گولڈن جبلی تھی، اور اس سلسلے میں پاکستان کی پارلیمان نے ایک بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں مختلف ملکوں کے نمائندہ وفود شریک ہوئے، اسلامی جمہوری ایران کا وفد بھی گیا۔ اور جس طریقے سے اسلامی جمہوری ایران کے پارلیمانی وفد کی مصروفیت رہی، اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دورے کو کافی اہمیت دی گئی دونوں طرف سے۔ تو اس پارلیمانی وفد کے دورے پاکستان کی اہمیت پر کچھ آپ روشنی ڈالیں، پھر اگلا سوال میں آپ سے کروں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے خود بھی اپنے انٹرو میں بھی اور خود آپ کی رپورٹ میں بھی تھا کہ یہ آئین کی گولڈن جوبلی تھی پاکستان کی، 1973 کا جو آئین ہے، لہٰذا پاکستان کے لیے اور پاکستانی حکومت، ریاست، عوام کے لیے ایک بڑا اہم دن تھا، اور اسی بنیاد پہ انہوں نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس بلائی اس پہ، اور ظاہراً جو چیزیں سامنے، 17-18 ممالک کے ڈیلیگیشن تھے اور اچھے یعنی معروف بڑے ممالک کے، اور اسلام آباد کے اندر بہرحال ایک اچھا ایونٹ تھا۔ لیکن اسلام آباد آج کل اسلام آباد کا موسم جو ہے وہ سیاسی موسم ہے، اور حکومت اور اپوزیشن اور عمران خان اور، لیکن اسلامی جمہوری ایران کی ڈیلیگیشن کی جو آپ نے بات کی، تو جو مصروفیت رہی اور جس انداز سے ان کی ملاقاتیں رہی ہیں اسپیکر سے، ڈپٹی اسپیکر سے، وزراء سے، تو ایران اور اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کے درمیان دیکھیں حکومتی سطح پہ اور اس طرح کے تعلقات عوام کی سطح پہ تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تو کئی ایسی بنیادیں ہیں کہ بڑی نیچرل قسم کی ہیں, اس کو آرٹیفیشل یا ڈیلیگیشن کے ذریعے سے کم زیادہ نہیں کیا جا سکتا, اس کی روٹس بڑی گہری ہیں. لیکن حکومتی معاملات میں پالیسیز کے اندر, بہرحال خارجہ سیاست کے اندر جن چیزوں کو بیس بنایا جاتا ہے وہ تو انٹرسٹ ہوتا ہے دونوں ممالک کے, جو مفادات ہوتے ہیں اسی کو سامنے رکھ کے جو ہیں وہ چیزیں کی جاتی ہیں. اور اس وقت پاکستان کے بہت سارے مفادات اگر مختلف شعبہ جات کے عنوان سے دیکھیں تو وہ بہرحال ایران کے ساتھ منسلک ہیں. اس طرح اسلامی جمہوری ایران, دیکھیں دو ہمسایہ ممالک, ان کی نوعیت ہمیشگی والی ہوتی ہے, ہمسایہ چینج نہیں ہوتے. آپ باقی پالیسیاں تبدیل کرتے ہیں لیکن ہمسایہ سرحدیں بارڈرز جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے. جب بارڈرز تبدیل نہیں ہوتے تو پھر مفادات بھی بہت زیادہ یکساں رہتے ہیں, اور دونوں ممالک کے لیے سیکیورٹی کے مسائل بھی اور سالمیت کے مسائل بھی, عرضی سالمیت بالخصوص, اور جو سرحدوں کی حفاظت کا بالخصوص پاکستان اور ایران کے درمیان ہے, اس میں افغانستان کے اندر جو ہاٹ ایشو رہتا ہے اور وہاں پہ جو صورتحال ہے اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں, اور خود پاکستان کی خارجہ سیاست پہ جو بیرونی اثرات ہیں بالخصوص امریکہ کے جو اثرات ہیں اس کی وجہ سے بھی پاکستان خود مشکلات کا شکار رہتا ہے بعض دفعہ امریکہ کے مطالبات پورا کرنے کے عنوان سے. اس لیے جب کوئی وہاں پہ لیڈر یہ کہتا ہے کہ اب ہم نہیں مانیں گے یا نو مور, تو اس لیڈر کو پہلے سے کئی گنا زیادہ مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے جب وہ امریکہ کے خلاف یہ وہ کہتا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ والی بات کرتا ہے یا کہ اب اور نہیں مانیں گے. تو بنیادی طور پہ پاکستانی ریاست پہ, حکومت پہ, اسٹیبلشمنٹ پہ امریکہ کا دباؤ رہتا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عالمی استعمال ہمیشہ اسلامی جمہوریہ ایران کا بالخصوص انقلاب کے بعد تو بہت شدید مخالف رہا ہے. تو وہ علاقائی پالیسیوں میں بھی اور ایران پاکستان کی جو سیاست ہے اس پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ دونوں ملکوں کے عوام تو چاہتے ہیں, حکومتیں بھی چاہتی ہیں, لیکن یہ بیرونی عناصر جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسا رکھنا اور ایسی مشکل اور ایسا رکاوٹ ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے دونوں ممالک جو عوام ہیں, حکومتیں ہیں, جو باہمی تعلقات سے فوائد اٹھا سکتے ہیں وہ کما حقہو استفادہ نہیں ہو پاتا. اس ڈیلیگیشن میں جو ابھی, چونکہ اس میں نیشنل سیکیورٹی کے جو پارلیمنٹ کے تھے وحید جلال زادے, تو بیسیکلی چونکہ ان کا سبجیکٹ یا ان کا موضوع زیادہ سیکیورٹی تھا, نیشنل سیکیورٹی تھا, اور وہاں پہ بھی اس موضوع پہ بات ہوئی. البتہ ظاہر ڈیلیگیشنز کے اندر مختلف دیگر موضوعات پہ بھی تفصیل سے بات ہوئی ہے. تو اس صورتحال میں ایک اچھی پیش رفت ہے اس ڈیلیگیشن کا جانا بھی, اور بالخصوص آپ اگر علاقائی تناظر میں دیکھیں اس وقت جو علاقائی تبدیلیاں آ رہی ہیں, انٹرنیشنل حوالے سے جو ایک پالیسی شفٹ آ رہا ہے, بلکہ میں اس کو اگر تھوڑا سا اور کھل کے بیان کروں, اور اس وقت جو اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات میں بہتری آئی ہے اور اس کے جو اثرات پاکستان ایران تعلقات پہ پڑیں گے, تو اس کو بھی پاکستانی میڈیا میں ہم نے محسوس کیا ہے کہ اکثر ڈیلیگیشن میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی حوالہ وہاں پہ موجود ہوا ہے, یعنی انہوں نے اس کو خوش آئند کہا ہے. خوش آئند کہنا یہ ہے کہ یہ جو کوئی اگر رکاوٹ تھی بھی تو وہ اس کو یعنی رکاوٹ ختم ہوگی.
ڈاکٹر صاحب, عام طور پر جب کسی ملک کا پارلیمانی وفد کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو عام طور سے تصور یہ ہوتا ہے کہ جو پارلیمانی رشتے و تعلقات ہیں ان کو فروغ دینے یا ان کی توسیع کے معاملات پر گفتگو ہوگی. یقیناً اس دورے میں بھی ایسے ہوا ہوگا, لیکن جو خبریں نکل کر سامنے ہیں اس میں یہ دیکھا گیا کہ پارلیمانی اور جو سیاسی امور ہیں وہ تو اپنی جگہ, لیکن زیادہ توجہ جو ہے وہ تجارتی اور اقتصادی امور پر دی گئی ہے. مین جملہ یہ کہ جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے وہ موضوع بھی اٹھا, سرحدی منڈیوں کا, تجارتی تعلقات کا دائرہ اور وسیع بڑھانے کا. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اس وقت ایران اور پاکستان کے جو سیاسی تعلقات ہیں وہ ایک اعلیٰ سطح پر جا کر مطمئن ہو کی سطح مطمئن یا اطمینان بخش سطح پر پہنچ چکے ہیں, اور اب ضرورت اقتصادی تجارتی تعلقات
بھی. آپ دیکھیں جو ڈیلیگیشنز آتے جاتے رہے, رفت و آمد جو رہی ہے, اس میں بڑے اہم موضوعات پر اور بڑی تعداد میں سمجھوتے اور میمورینڈم سائن ہوئے ہیں. ہوتا یہی ہے کہ جب وہ اجرائی مرحلے میں جاتے ہیں تو وہ کما کہو اس سے وہ فوائد حاصل نہیں کیے جا سکتے یا اس کو سطح پہ نافذ نہیں کیا جاتا. دیکھیں اس وقت اسلامی جمہوری ایران کی بالخصوص ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی پالیسی ہمسایہ ممالک اور مسلم کنٹریز کے عنوان سے بہت ہی واضح ہے, اقتصادی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. اس کے علاوہ تو پہلے سے ہی مسلم امہ اسلامی ممالک لیکن اس حکومت نے خصوصی طور پہ ہمسایہ ممالک سے اپنے تجارتی تعلقات کو مضبوط کرنے کی بات کی ہے. لہذا اس ڈیلیگیشن کے اندر یہ بھی پیچھے سے جسے کہتے ہیں نا کہ پورے پورا فیڈ بیک تھا کہ آپ نے جہاں باقی مسائل پہ بات کرنی ہے ترجیحاً اقتصاد کو رکھیں, ترجیحاً جو ہے وہ پاکستان بارڈرز کے عنوان سے جو وہاں پہ منڈیاں ہیں ان کے راستے ان کی تعداد بڑھ گئی ہے, وہاں پہ کچھ سہولیات میں اضافہ ہو رہا ہے اور دونوں طرف کے تجار بھی, ابھی ایران ایکسپو یہاں پہ ایک وہ نمائش تھی اس کے اندر پاکستان کی ایک بڑی تعداد میں ڈیلیگیشن, مختلف شہروں کے ڈیلیگیشن, مختلف جو اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نمائندہ وفود جو ہیں وہ باقاعدہ اس میں شامل تھے. تو یہ ساری علامات ہیں کہ دونوں ممالک کے اندر جو ہیں وہ جو رکاوٹیں ہیں وہ کچھ کم ہوتے ہوئے یا ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں.
جی بہت شکریہ. ناظرین آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کے گفتگو ملاحظہ فرمایا, اور یقینی طور پر دونوں ملکوں کی حکومتیں اور عوام خاص طور پر جو سرحدی علاقوں پر بسنے والے لوگ ہیں وہ بے صبری سے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ سرحدی منڈیاں پر رونق ہوں اور تجارت میں روز افزوں اضافہ دیکھنے کو ملے, اور یہی دونوں ملکوں کے حکام کی بھی دلی خواہش ہے. اگلے پروگرام تک لیے مجھے بات کیجیے, دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.
اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
شہر مدینہ, شہر مدینہ, زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری, شہر شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری, شہر مدینہ, شہر مدینہ, تجھ کو ملی جو نبی کی نسبت, بڑھ گئی تیری عزت و عظمت, بڑھ گئی تیری عزت و عظمت, تجھ پہ جان ہر ایک نے واری دید کی پیاسی دنیا ساری, شہر مدینہ, شہر مدینہ, زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری, شہر مدینہ, شہر مدینہ, تیری زمین پر ہر سو بے حد, رحمت کے چشمے ہیں جاری دید کی پیاسی دنیا ساری, شہر مدینہ, شہر مدینہ, ہر ایک دل میں تیری محبت, ہر دل چاہے تیری زیارت, ہر دل چاہے تیری زیارت,
زخم ہے کاری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ.
اور اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید.
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، اخلاق ان صفات و افعال کو کہا جاتا ہے جو انسان کی زندگی میں اس قدر رچ بس جاتے ہیں کہ غیر ارادی طور پر بھی ظہور پذیر ہونے لگتے ہیں. بہادر فطری طور پر میدان کی طرف بڑھنے اور بزدل طبیعی انداز سے پرچھائیوں سے بھی ڈرنے لگتا ہے. کریم کا ہاتھ خود بخود جیب کی طرف بڑھ جاتا ہے اور بخیل کے چہرے پر سائل کی صورت دیکھ کر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں. اسلام نے غیر شعوری اور غیر ارادی اخلاقیات کو شعوری اور ارادی بنانے کا کام بھی انجام دیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان صفات کو اپنے شعور و ارادے کے ساتھ پیدا کرے تاکہ اہم سے اہم موقع پر یہ صفت اس کا ساتھ دے. ورنہ اگر غیر شعوری طور پر صفت پیدا بھی کر لی ہے تو حالات کے بدلتے ہی اس کے متغیر ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے. مثلاً جہاں اسلام نے صاحب ایمان کی اخلاقی تربیت کا سامان فراہم کیا ہے اور یہ چاہا ہے کہ انسان میں اخلاقی جوہر بہترین تربیت اور اعلیٰ ترین شعور کے زیر اثر پیدا ہو، سخت ترین حالات میں قوت برداشت کا باقی رہ جانا ایک بہترین اخلاقی صفت ہے. لیکن یہ صفت بعض اوقات بزدلی اور نافہمی کی بنا پر پیدا ہوتی ہے، اور بعض اوقات مصائب و مشکلات کی صحیح سنگینی کے اندازہ نہ کرنے کی بنیاد پر اسلام چاہتا ہے کہ یہ صفت مکمل شعور کے ساتھ پیدا ہو اور انسان یہ سمجھے کہ قوت تحمل کا مظاہرہ اس کا اخلاقی فرض ہے جسے بہرحال ادا کرنا ہے. تحمل نہ بزدلی اور بے غیرتی کی علامت بننے پائے اور نہ ہی حالات کے صحیح ادراک کے فقدان کی علامت قرار پائے. قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، یقیناً ہم تمہارا امتحان مختصر سے خوف، بھوک، جان، مال اور ثمرات کے نقص کے ذریعے لیں گے، اور پیغمبر آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں جن کی شان یہ ہے کہ جب ان تک کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے. انہی افراد کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے صلوات اور رحمت ہے، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں. آیت کریمہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن مجید قوت تحمل کی تربیت دینا چاہتا ہے اور مسلمان کو ہر طرح کے امتحان کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے، اور پھر تحمل کو بزدلی سے الگ کرنے کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کی تعلیم دیتا ہے. اور نقش اموال اور انفس کو خسارہ تصور کرنے کے جواب میں صلوات اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے تاکہ انسان ہر مادی خسارے اور نقصان کے لیے آمادہ رہے اور اسے یہ احساس رہے کہ مادی نقصان نقصان نہیں ہے بلکہ صلوات اور رحمت کا بہترین ذریعہ ہے۔ انسان میں یہ احساس پیدا ہو جائے تو وہ عظیم قوت تحمل کا حامل ہو سکتا ہے اور اس میں یہ اخلاقی کمال شعوری اور ارادی طور پر پیدا ہو سکتا ہے اور وہ ہر آن مصائب کا استقبال کرنے کے لیے اپنے نفس کو آمادہ کر سکتا ہے۔ مصیبت کو برداشت کر لینا ایک انسانی کمال ہے، لیکن اس شان سے استقبال کرنا گویا اسی کا انتظار کر رہے تھے اور پھر اس کو صداقت خدا اور رسول کی بنیاد قرار دے کر اپنے ایمان و تسلیم میں اضافہ کر لینا وہ اخلاقی کمال ہے جسے قرآن کریم اپنے ماننے والوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں میں صبر کرنے والوں کی جزا کا اعلان تربیت کا ایک خاص انداز ہے کہ اس طرح قوت تحمل بیکار نہ جانے پائے اور انسان کو کسی طرح کے خسارے اور نقصان کا خیال پیدا نہ ہو بلکہ مزید تحمل و برداشت کا حوصلہ پیدا ہو جائے کہ اس طرح خدا کی معیت، محبت، فضل عظیم اور تحیت و سلام کا استحقاق پیدا ہو جاتا ہے جو بہترین راحت و آرام اور بے حساب دولت و ثروت کے بعد بھی نہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کا سب سے بڑا امتیاز یہی ہے کہ وہ اپنی تعلیمات میں اس عنصر کو نمایاں رکھتا ہے اور مسلمان کو ایسا با اخلاق بنانا چاہتا ہے جس کے اخلاقیات صرف افعال، اعمال اور عادات نہ ہوں بلکہ ان کی پشت پر فکر، فلسفہ، عقیدہ اور نظریہ ہو اور وہ عقیدہ و نظریہ اسے مسلسل دعوت عمل دیتا رہے اور اس کے اخلاقیات کو مضبوط سے مضبوط تر بناتا رہے۔ قوت تحمل کے ساتھ قرآن کریم نے ایمانی جذبات کے بھی مرقع پیش کیے ہیں جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ تحمل و حلم کو صرف منفی حدوں تک نہیں رکھنا چاہتا ہے بلکہ مصائب و آفات کے مقابلے میں ایک مثبت رخ دینا چاہتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب حیدر علی صاحب منگیر بہار ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو ہماری پہچان بن چکا ہے۔ پروگرام کے حوالے سے میں ہمیشہ تعریف کرتا ہوں کیونکہ آپ کے پروگرام ہوتے ہی ہیں ایسے کہ تعریف کی جائے۔ البتہ کبھی کبھی آواز صاف نہیں رہتی ہے، مگر انٹرنیٹ کے ذریعے سے پروگرام سن لیتے ہیں، خدا کا شکر ہے۔ اور سامعین، محترم حیدر علی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
قدیم زمانے کا ذکر ہے کہ کسی صحرا میں ایک بادیہ نشین عرب رہا کرتا تھا۔ اس نے ایک بے آب و گیاہ صحرا میں خیمہ لگا رکھا تھا اور اونٹوں کی پرورش کیا کرتا تھا۔ وہ ضروری اشیاء خریدنے کے لیے اکثر شہر جایا آیا کرتا تھا۔ اس کی ایک شہری سے دوستی ہو گئی اور جب بھی شہر جاتا، احوال پرسی کے لیے اپنے دوست کے گھر ضرور جاتا۔ عرب بدھو یہ سوچ کر کہ خالی ہاتھ نہ جائے، ہر بار اپنے ساتھ دودھ سے بھرا ایک کوزہ اس کے لیے ضرور لے جاتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس شہری کو بھی اونٹنی کے دودھ کا چسکا لگ گیا اور وہ ہمیشہ اس انتظار میں رہتا کہ کب اس کا بدو دوست آئے اور اونٹ کا دودھ اسے پینا نصیب ہو۔ بادیہ نشین عرب مہینے میں ایک بار ضرور شہر آیا کرتا تھا، لیکن اچانک اس کی زندگی میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ وہ دو تین ماہ تک شہر نہ جا سکا۔ وہ اپنے ارد گرد رہنے والے دوسرے بادیہ نشینوں سے کہتا کہ جب وہ شہر جائیں تو اس کے لیے بھی سامان خریدتے لائیں، اور اس طرح اس کا کام چل جاتا۔ جب لگاتار کئی مہینے گزر گئے اور دوستوں نے ایک دوسرے کو نہ دیکھا تو شہری دوست نے اپنے آپ سے کہا، ارے بھائی، جانے سے آنا ہوتا ہے، مدتوں سے میرے دوست کا اتا پتا نہیں ہے، اب میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کی خبر لوں کہ کس حال میں ہے۔ یہ سوچ کر وہ اٹھا، گھوڑے کی زین کسی، دوست کے لیے تحفہ لیا اور صحرا کی راہ لی تاکہ دوست سے ملاقات بھی ہو جائے اور اونٹنی کے دودھ سے پیٹ کا جہنم بھی ٹھنڈا کیا جا سکے جس کی اسے عادت سی پڑ گئی تھی۔ وہ شہر سے باہر نکلا تو موسم نے انگڑائی لی اور ہوا کا رخ بدلنے لگا۔ ہلکی ہلکی مگر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھتا رہا ہوا تیز اور تیز تر ہوتی چلی گئی۔ ابھی وہ اپنے دوست کے خیمے کے قریب بھی نہیں پہنچ پایا تھا کہ صحرا میں طوفان سا اٹھ کھڑا ہوا۔ شہری بابو کا صحرائی طوفان سے کبھی واسطہ بھی نہیں پڑا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے سفر کو جاری رکھا اور خود کو یہ تسلی دیتا جاتا تھا کہ تھوڑی دیر میں تو اپنے دوست کے خیمے تک پہنچ ہی جاؤں گا، وہاں آرام کروں گا، وہ میرے لیے اونٹنی کا تازہ تازہ دودھ لائے گا، ہم دونوں گپ شپ لگائیں گے اور اونٹنی کا دودھ بھی پئیں گے۔ لیکن آہستہ آہستہ طوفان نے ایسی شدت اختیار کی کہ شہری کا حوصلہ جواب دے گیا اور وہ گھوڑے سے اتر کر اس کے پیٹ کے نیچے پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ صحرا کی ریت اس کی آنکھوں میں کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھی۔ ابھی وہ ریت کے طوفان سے پنجہ آسمائی کر رہا تھا کہ اسے دور سے کچھ سائے سے آتے دکھائی دیے۔ جب وہ قریب آئے تو پتہ چلا کہ ڈاکو ہیں۔ ابھی وہ پوری طرح اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں پایا تھا کہ ڈاکوؤں نے اس پر ہلا بول دیا اور اس کا سارا سامان لوٹ لیا، اور ہاں اس کا گھوڑا بھی لے گئے۔ شہری کے پاس نہ تو اب گھوڑا تھا کہ اس پر سواری کی جائے اور نہ ہی پیسہ تھا۔ وہ پیدل ہی چلا مگر صحرا کی طرف نہیں، بلکہ اس نے اپنا رخ شہر کی طرف موڑ لیا اور راستے میں خود سے کہتا جاتا تھا کہ نہ شیر شتر نہ دیدار عرب، یعنی اونٹنی کا دودھ چاہیے نہ عرب بدو سے ملاقات۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں۔ اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو لیجیے سامعین، ریڈیو تہران کے اس وقت کی نشریات میں سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 23 اردویشت 22 شوال المکرم اور 13 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 22 شوال سن 1151 ہجری قمری کو 12ویں صدی ہجری کے عظیم دانشور اور عالم محمد حسین خاتون آبادی کا انتقال ہوا۔ انہیں فقہ، ادب اور حدیث میں مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے معتبر احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی۔ محمد حسین خاتون آبادی کی کتاب اللواح المساویہ اور عظیم فقہی کتاب شرح لمحہ پر حاشیہ قابل ذکر ہے۔ تیرہ مئی سن 1753 عیسوی کو فرانس کے سیاست دان، جرنل اور ریاضی دان لازار کارنو پیدا ہوئے۔ وہ جدید علم ہندسہ کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ ایک انجینئر اور فوجی حکمت عملی تیار کرنے والے بھی تھے، اور ان کا شمار انقلاب فرانس کے مؤثر رہنماؤں میں ہوتا تھا۔ اسی بنا پر انہیں انقلاب فرانس کا روح روا کہا گیا ہے۔ کارنو کو اس انقلاب کی کامیابی کے بعد بہت سے اعلیٰ عہدے ملے، جن میں فرانسیسی وزارت جنگ اور کنونشن میں ان کی رکنیت شامل ہے۔ لازار کارنو کا 1823 عیسوی میں انتقال ہوا۔ تیرہ مئی سن 1907 عیسوی کو برطانوی مصنفہ ڈیفنی ڈوموریے پیدا ہوئیں۔ انہوں نے ایک ادب دوست گھرانے میں آنکھ کھولی۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد فرانس گئی اور وہاں انہوں نے تصنیف کا آغاز کیا۔ ان کا سب سے مشہور ناول ریبیکا ہے، جبکہ دیگر تالیفات میں پرندے اور مہربان روح کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ڈیفنی ڈوموریے کا 1989 عیسوی میں انتقال ہوا۔ تیرہ مئی سن 1713 عیسوی کو فرانس کے ریاضی داں الیکسی کلوڈ کلیرو پیرس میں پیدا ہوئے۔ انہیں بچپن سے ہی ریاضی میں دلچسپی تھی۔ ان کے والد ریاضی کے استاد تھے اور انہی سے کلیرو نے ریاضی کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ وہ صرف 18 سال کی عمر میں فرانس کی سائنس اکیڈمی کے رکن بن گئے۔ ان کو 23 سال کی عمر میں قطب کے علاقے میں نصف النہار کا طول معلوم کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ کلیرو کو اسی طرح ڈیفرینشیل کے میدان میں تحقیقات کرنے کی بنا پر دنیا کے علمی و سائنسی اداروں میں شہرت حاصل ہے۔ اس ممتاز دانشور کا 1765 عیسوی میں انتقال ہوا۔ تیئیس اردویش سن 1358 ہجری شمسی کو عالمی استکبار کے خلاف ایران کے مسلمان عوام کی مسلسل جد و جہد کے بعد ایران میں ذلت آمیز کیپچولیشن قانون ختم کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ کیپچولیشن قانون کے مطابق ایران میں امریکی باشندوں کو مکمل قانونی تحفظ حاصل تھا۔ ایران میں امریکی باشندوں پر کسی بھی جرم کا ارتکاب ہونے پر مقدمہ چلانے کی اجازت نہیں تھی۔ ان پر صرف امریکی عدالتوں میں مقدمہ چلایا جا سکتا تھا۔ اس امر نے ایران کی خود مختاری اور حاکمیت کو مکمل خطرے میں ڈال دیا تھا۔ 21 مہر سن 1343 ہجری شمسی کو اس قانون کے منظور ہوتے ہی بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر شدید رد عمل ظاہر کیا اور اس شرمناک قانون کے نتائج سے پردہ اٹھاتے ہوئے کئی بار اس کی مذمت کی۔ دوسری طرف شاہی حکومت نے، جو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ایران کے مجاہد مسلمان عوام کی ٹھوس اور واضح مخالفت کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو جلا وطن کر دیا۔ لیکن آزادی و خود مختاری حاصل کرنے کے لیے ایرانی عوام کی جد و جہد مسلسل جاری رہی، یہاں تک کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد 23 اردویش سن 1358 ہجری شمسی کو کیپچولیشن قانون منسوخ کر دیا گیا۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین، و اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بغی الظالمین، و احمده فوق حمد الحامدی اللهم انت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.